أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدر محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست میں میرے لیے جو عنوان مقرر ہوا ہے وہ آپ سن چکے، یعنی اسلام میں آئین کا ماخذ کیا ہے، مسلمانوں کے نزدیک آئین کس چیز سے لیا جائے. یہ بات ایک طرف ہمارے لیے بہت قابل غور بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے تنبیہ بھی ہے جو کہ اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے جگہ جگہ سے آئین کی تلاش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. بھائیو، مسلمانوں کا آئین وحی الہی سے آئین لیا جاتا ہے. شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں نے جو کچھ احکام لیے ہیں، جو کچھ قواعد اور ثوابت لیے ہیں، جس کو ہم آئین کہتے ہیں یا قانون کہتے ہیں یا ضابطہ یا دستور کہتے ہیں، اس کا ماخذ، اس کا اصل جس سے وہ چیز لی جائے وہ وحی الہی ہے، اس لیے کہ ملک اللہ کا ہے، مسلمان اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے، نائب مقرر کیا ہے، اب ان کے سامنے آپ وہی فیصلہ کریں، وہی حکم کریں جو حق ہو. اپنی یا کسی اور کی خواہش سے پیچھے پیچھے مت جانا، ورنہ تو گواہ ہو جائے گا. تو حق چیز وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، حق چیز وہ ہے جو اللہ کی طرف سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس کا نام حق ہے. اور حق پر عمل کرنا، حق پر چلنا، حق سے اپنے مسائل و احکام لینا، حق سے اپنے ضوابط اور دستور لینا، یہ ہے مسلمانوں کا مذہب، یہ ہے مسلمانوں کا دین. کیوں؟ اس کے علاوہ اگر مسلمان کوئی بھی کسی کا دین، کسی کا قانون اگر اپنے لیے قانون بناتا ہے، یا کسی کے قول اور فعل سے اپنا قانون لیتا ہے، تو یہ افتراء علی اللہ کے برابر ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے کے برابر ہے. کیونکہ مسلمان اللہ کی طرف سے نائب ہے، اور نائب کو اختیار اتنا ہے جتنا اس کو دیا گیا ہے. کہ ثم جعلنا کلا شیء من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. جس شریعت پر ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو، جو ہم نے کچھ بھیجا ہے، آپ اسی پہ تابع رہیں. وتبع ما اوحی الیک من ربک واصبر، وتبع ما یوحا الیک من ربک واصبر. اللہ کی طرف سے جو وحی کیا جاتا ہے تمہاری طرف، اسی کے تابع دار بن جاؤ، اور اسی پر صبر کرو، اسی پر کنایت کرو، آگے مت بڑھو. ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کا قانون اور دستور یا دین کا ماخذ، ان کے قوانین کا ماخذ، آئین کا ماخذ صرف وحی الہی، ورنہ افتراء علی اللہ ہو جائے گا. جیسے رب العالمین سورۃ یونس کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ یونس کے چھٹے رکوع کے اندر، وَيَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. اللہ کے رزق میں تم اپنے فیصلے کرتے ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تم کمائی کا طریقہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کمانے کا راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ منافع صحیح ہے، یہ منافع غلط ہے. اس کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ایسا ہی حکم دیا ہے، ایسا ہی فیصلہ اس نے بھیجا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کی طرف سے نمائندے ہو، لہذا کسی اور جگہ سے تم کو نہیں لینا چاہیے. ہمارے افلاف کا یہی دین تھا. سنن دارمی کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. ایک عورت آ کے ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں دادی ہوں، مجھے اپنے پوتی یا پوتے کا حصہ دلایا جائے، ورثہ دلایا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے کوئی فیصلہ مجھے قرآن میں نظر نہیں آتا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے نظر نہیں آتی، میرے علم میں نہیں ہے. اب تم مجھے مہلت دے دو، چلے جاؤ، دوسری دفعہ سے واپس آنا، میں صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، کسی کے پاس اس کی بابت کوئی علم ہے تو میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. چنانچہ صحابہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کسی نے رسول اللہ اس کے بابت کچھ فیصلہ کسی نے سنا ہے؟ کسی صاحب نے عرض کر دیا کہ آپ نے اس کو سد سٹا ایسا دلوایا ہے، تو اس نے اللہ کا شکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے ایسے آدمی رکھے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ رکھا ہے، وہ سنبھالا ہے، اور اس کے متعلق اس کو بلا کر فیصلہ دے دیا. یعنی ماخذ وہی سمجھا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، ماخذ وہی سمجھا جس کو رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے. زمین پر کوئی ہمارا ماخذ نہیں ہے. اسلاف اس بات کو نہیں مانتے تھے. امام ابن حبان کتاب استقامت کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک سے ایک مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا جو حدیث کے مطابق تھا، اس نے جواب دے دیا، تو ایک شخص نے کہا کہ جناب امام ابو حنیفہ کو اس طرح نہیں کہتے ہیں، وہ کچھ دوسری طرح کہتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا؟ یا ھذا ان الدین لا یؤخذ من الصفر، اللہ کے بندے زمین سے دین نہیں لیا جاتا، دین آسمان سے لیا جاتا ہے، جو وحی الہی ہے اوپر سے نازل ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ سے کوئی حکم نہیں آتا اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرتے تھے. امام بخاری نے مستقل اس کے لیے باب رکھا ہے کتاب الاحکام کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسئلے کے بابت آپ سے سوال ہوتا تھا تو عدم علم کی بنا پر آپ نے یہی جواب دیتے تھے، کبھی تو فرماتے تھے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، کبھی فرماتے تھے کہ اس کی بابت میرے پاس ابھی کوئی حکم نہیں آیا، کوئی حکم نازل نہیں ہوا. حکم نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ جہان والوں کے امام تھے، امام العالمین تھے، کسی خاص قوم کے نہیں، کسی خاص سوسائٹی کے نہیں، پوری دنیا کے امام تھے، سب جہانوں کے امام تھے، لیکن وہ بھی اللہ کے فیصلے کے پہلے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں دیتے تھے. تو پھر آؤ کون ہے جس کو یہ حق دیا جائے؟ لہذا مسلمانوں کا ماخذ جو ہے وہی الہی ہے. اب آپ اس کو دیکھیے، اس وقت ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہے، مسلمانوں نے لیا ہے، اسلام کے لیے لیا ہے. تین باتیں ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے اور لیا مسلمانوں ہے، ان کی جدوجہد سے حاصل ہوا ہے، اور لیا اسلام کی خاطر ہے. یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن کئی بات گزر چکے ہیں. کیوں نہیں ہمارے لیے کوئی نظام سامنے آتا ہے جس کو ہم باقاعدہ اسلامی نظام کہیں؟ کتنے بات گزر چکے ہیں، ایک سائی حد ہم نافذ نہیں کر سکتے، ایک سائی قانون ہم نافذ نہیں کر سکتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی ایک زمین پر اللہ کی ایک حد نافذ کرنا وہ اس چیز سے بہتر ہے کہ وہاں 40 دن تک رحمت کی بارش برس، بارش برستی رہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ ایک حد نافذ کی جائے. اتنا زمانہ گزر چکا ہے، ہم ایک حد نافذ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے قانون کو وہی تک بند نہیں رکھا. ماخذ اپنا قانون کا وہی الہی کو نہیں سمجھتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی پسند کو سامنے لاتا ہے. حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور حقیقت کے خلاف ہے. کیوں؟ قاعدہ ہوتا ہے کہ دنیا جمع اس شخصیت کے تحت ہو سکتی ہے جس کی شخصیت متنازع ہی نہ ہو، جس کی قیادت میں کسی کو اختلاف نہ ہو، اسی کی بات پر سائے اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی لیڈر، کوئی پیشوا ایسا دنیا میں نہیں آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے جس پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. ہو سکتی ہے؟ وہاں نہ جائیے اپنے پاکستان کے اندر، اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے لیں تو کیا سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ ایک بہت بڑا
جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے ہیں وہ نکل جائیں گے، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اسلام کے مدعی ہیں. اسی طرح عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس پر بھی کچھے نہیں ہو سکتے. اگر ہم علی رضی اللہ عنہ کا نام لے لیں تو ایک بہت بڑا فرقہ جس کو ہم خوارج کہتے ہیں، اپنے آپ کو عباسیہ کہتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ نکل جائیں گے، کچھے نہیں ہو سکتے. ائمہ اربعہ میں سے اگر امام ابو حنیفہ کا نام لے لیں، فتاوی عالمگیری سامنے پیش کر دیں، تو کیا سارے مسلمان کچھے ہو سکتے ہیں؟ امام شافعی کا نام لے لیں، امام مالک کا نام لے لیں، امام احمد بن حنبل کا نام لے لیں، سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا ان کی شخصیتیں متنازع فی ہیں، ان کی قیادتیں متنازع فی ہیں، لیکن اگر ان کے بجائے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں تو کسی کو انکار نہیں رہے گا. کوئی فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، کوئی فرقہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، تو وہ کبھی اس سے انکار نہیں کرے گا. اگر انکار کرنے کے بعد کیا وہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ تو ہم ایسی شخصیت سے قانون لے لیں، اپنا آئین لے لیں جس میں ہم سارے مسلمان اکٹھے ہو سکے. یہ حقیقت ہے کہ ہم کسی قانون پر کسی کو بھی ہم ماخذ بنائیں، کسی دین کے لیے یا اس اپنے قانون کے لیے، اپنے ملک لیے، کسی بھی مقدس حق کو سامنے رکھ کر ہم ماخذ بنائیں، ماخذ لے کر قانون بنائیں، کبھی ہم لوگوں پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ان پہ ضابطہ کر سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قانون کو لایا اللہ کی طرف سے، وانزل اللہ الیک الکتاب والحکمہ، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، قرآن حدیث جس کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس چیز کو آپ اخیر تک ہم کو فرما گئے کہ ان کو چیزوں کو قابو رکھنا، میرے پاس یہی تم کو کام آئیں گی اور ان کو تھامتے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اگر اس کو ماخذ بنائے قانون کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، قرآن کریم ہمارے لیے قانون ہے، حدیث اس کی تعبیر ہے. کسی غیر نبی کو اللہ نے تعبیر کے لیے اختیار نہیں دیا، ورنہ وہی حشر ہوتا جو حشر کورٹوں میں ہوتا ہے. ایک ہی قانونی ٹکڑے کو لے کر ہر وکیل، مدعی کی طرف سے ہو خواہ مدعی کی طرف سے ہو، دونوں ایک ٹکڑے سے فائدہ لے رہے ہیں، سزا دلانے والا ملزم کو، اس پر الزام اور جرم ثابت کرنے کے لیے وہی ٹکڑا استعمال کر رہا ہے، جو اس کو بچانا چاہتا ہے اسے بڑی ہونا ثابت کرتا ہے وہ بھی وہی ٹکڑا پیش کر رہا ہے، اس کی مختلف تعبیریں پیش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے اس معاملے کو مکمل کر دیا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، فائدہ قرآنہ ورتب قرآنہ، ثم ان علینا بیانہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا اور محفوظ کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اس کا بیان اور تعبیر سمجھانا بھی ہمارا کام. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب کسی اور معاملے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور تعبیر کی ضرورت نہیں، کس کی تشریح کرے، تشریح اس کی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر چکے، اور یہ بات محقق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایک فقرہ نہیں رہا ہے جس پہ عمل نہ ہوا ہو. آپ اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن مجید کے ایک ایک فقرے پر عمل کر گئے، کرا گئے دنیا میں. صحابہ کہتے ہیں، ابن جریر کو اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند آیتیں آتی تھی، مثلا 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو دوسری 10 آیات آنے سے پہلے ان 10 پہ عمل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ قرآن نازل ہو کے مکمل ہوا تو عمل بھی مکمل ہوا. تو یہی صورت ہے اس پر عمل کرنے کی، یہی صورت ہے اس کے تعبیر کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت 23 سالہ نبوت کی زندگی جو ہے یہ زمانہ جائے، یہ ہے قرآن مجید کی تعبیر ہے، یہ تفسیر ہے. لہذا ہمارا ماخذ وہی ہونا چاہیے جو آسمان میں نازل ہوا، زمین پر کوئی ہمارا ماخذ نہیں ہے. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی ہم کوئی نظام قائم نہیں کر سکتے اور نہ ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ جہاد جہاد بھی اس لیے ہے کہ الہی قانون آسمان سے نازل کیا ہوا قانون جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے قانون کا اختلاط نہ ہو، اسی کو ماخذ سمجھا جائے۔ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویقول الدین کلہ للہ۔ اے مسلمانوں، تمہارا قتال، تمہارا مقابلہ، تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوگا، جاری رہنا چاہیے، لڑتے رہو جہاں تک سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ فقط ایک اللہ کا قانون باقی رہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، تو ہمارا ماخذ وہی ہے جس کو ہم وہی الہی کہتے ہیں، جس کا آسمان سے نزول ہوا۔ اب اس کو لا کے دیکھیے، سارے معاملے طے ہو جائیں گے۔ کفارہم سیئاتہم واصلح بالهم، وہی آیت میں نے پہلے تلاوت کی۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفارہم سیئاتہم واصلح بالهم۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے اور اس چیز کو مان لیا جو کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہی اللہ کی طرف سے حق ہے، جو اس کے تابع دار بن گئے، فرمایا ان کی ساری برائیوں کو میں میٹ دوں گا، ان کے حالات کو بھی درست کر دوں گا۔ تو اسلام کے اندر دین کا ماخذ سوا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور جب تک مسلمان کسی چیز کو ماخذ سمجھتے رہے، تب تک مسلمان حکمران رہے، ان کی عزت رہی اور ان کا روب رہا، مخالفین اسے ڈرتے تھے ان کے نام سے۔ لیکن آج جب ہم نے اس ماخذ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مرضی کے مطابق ماخذ بنا لیا، کسی نے کس کو لے لیا، کسی نے کس کو لے لیا، حتیٰ کہ غیر مسلمین تک یہودیوں سے بھی قانونی فقرے لیتے ہیں، نصرانیوں سے بھی لیتے ہیں، کمیونسٹ سوسائٹیوں سے بھی لے رہے ہیں، غیر مسلمین سے بھی لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کب امن قائم کر سکتے ہیں اور کب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا کوئی ماخذ نہیں، یہ ہمارا کوئی دین نہیں، اور نہ اس سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ فرض کرو مکھی مسئلہ ایک لے لو اپنے سامنے، چوری کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم موجودہ فقہ کو، جس کے لیے دعویٰ ہے کہ اکثریت ہماری ہے، ہم اکثر دنیا پر محتوی ہیں، ان کو اپنی اکثریت پہ ناز ہے کہ ہماری فقہ جو ہے وہی انتظام قائم کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی اکثریت ہے، لہذا انہیں کی فقہ کو سامنے لایا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ چوری کا لے لو، اب ہم پوچھتے ہیں ایک چور پکڑا جاتا ہے، اس نے چوری کس طرح کی ہے؟ دیوار کو کاٹ کر ہاتھ اندر داخل کر سے وہاں سے سامان اٹھا کر لے گئے، کیا اس کا تمہاری فقہ کے مطابق ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر دو آدمی چوری کے لیے آتے ہیں، ایک باہر دیوار سے کھڑا ہے اور دوسرا اندر پھاند کر چلا جاتا ہے، سامان اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے، باہر والے کو اٹھا کر دے دیتا ہے، دونوں چلے جاتے ہیں، ان میں ان دونوں میں سے تمہاری فقہ کے مطابق کس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ہاں، کسی کا نہیں کاٹا جائے گا۔ پوری اونٹ کی کتار جا رہی ہے، اونٹوں کی کتار، سامان سے لدے ہوئے اناج وغیرہ سامان رکھا ہوا ہے، اس کتار میں سے ایک آدمی، ایک چور پورا اونٹ سامان سمیت لے کے نکال کے چلا جاتا ہے، کیا اس کا تمہاری فقہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ کوئی بچے کو چوری کر کے لے جائے، اس میں زیور پڑے ہیں، بھلے اس کے کانوں میں، ہاتھوں میں زیور بھی ہیں، کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کتابوں کا چور ہے، قرآنوں کا چور ہے، کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ جب اتنی تم چھٹی دے چکے ہو، تو چوروں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ چوریاں کریں جن سے ہاتھ کاٹے؟ کام ایسا کرے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہیں گئی۔
مگر وہی اللہ الہی کے اندر
اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں. صاف الفاظ ہیں کہ بس سائق بس سائق فقط ہوئے دی ہما چور خا مرد ہو خا ہو تو کاٹ دو. یہ نہیں کہا کہ کتاؤں میں سے اونٹ لے جائے, یہ نہیں کہا کہ دیوار کو کھود کر نکالے. یہ سب ہمارے اپنے خیالات ہیں. اگر ان خیالات کو تم نے قانون کا ماخذ بنا لیا تو کئی قسم کا انتشار پیدا ہوگا, کئی قسم کے فتنے پیدا ہوں گے. اس طرح اور مسائل بھی ہیں جن میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. لہذا یہ چیزیں ہمارے قانون کا ماخذ نہیں ہو سکتا اسلام کے اندر. ہاں غیر مسلم اگر کسی چیز کو اپنا ماخذ بنائے تو وہ اس پر ہماری بحث نہیں ہے, لیکن مسلمان اور اسلام ہمارا دین ہو, اسلام کے مدعی ہو, تو ہمارے قانون کا ماخذ صرف وہی الہی ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَعَنْهُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے, جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے, اس کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنا ہے. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. لوگوں پر تمہیں حکم چلانا ہے, تمہیں فیصلہ کرنا ہے, تمہیں حکم نافذ کرنا ہے, حدود لگانا ہے, لیکن کس طرح؟ بما اراک اللہ, جیسے اللہ نے تمہیں دکھایا اور بتلایا. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. تو جب اللہ کے قانون کو, اللہ کے نازل ہوئے حکم کو ہم اپنے دین کا ماخذ قرار دیں گے تو یہ قانون جو ہے وہ ہم سب کو جمع کر سکتا ہے, ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے, ہم متحد ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں. فرمایا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جہاں بھی تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے. تو مسلمانوں, ہمارے دین کا ماخذ اسلام کے اندر صرف قرآن سنت ہے, جس سے ہم اپنا دین لے سکتے ہیں. اس لیے تو عبداللہ بن عمر فرماتے تھے تو علم تین قسم کے ہیں. عبداللہ بن عمر کا مقولہ ہے کہ علم تین قسم کے ہیں, ایک قرآن, قرآن کے مطابق جواب دے, دوسرا حدیث سنت کے مطابق جواب دے, تیسری بات ہے لادری. یہ جواب اگر قرآن میں معلوم نہیں ہے, سنت میں معلوم نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد جواب کیا ہونا چاہیے کہ لا ادری, میں چیز یہ نہیں جانتا. یہ ہمارے اسلاف کا قانون ہے. امام مالک کے پاس افریقہ عدلت سے ایک آدمی چلتا ہے, چھ مہینہ پیدل چل کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور عرض کرتا ہے کہ جناب ہمارے علاقے میں ایک مسئلے کے متعلق علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. اب سب لوگوں نے آپ کو ثالث تسلیم کیا ہے, آپ کو جج مقرر کیا ہے, جو آپ کا فیصلہ ہوگا سب اس سے متفق ہو جائیں گے, لہذا آپ بتائیے میں اس لیے آیا ہوں. فرمایا بولو کیا مسئلہ ہے؟ جب مسئلہ سامنے پیش کر دیا تو جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. وہ حیران ہوتا ہے کہ میں وہاں کیا ان کو منہ جا کے دکھاؤں, کیا جا کے ان کو جواب دوں. وہاں بھی علماء تھے, سب کچھ تھے, سب نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے. میں چھ مہینہ چل کے یہاں پہنچاؤں, دوسرے چھ مہینہ چل کے واپس جاؤں گا, پورا سال مجھے چلنا پڑا, میں کیا ان کو جا کے جواب دوں. فرماتے ہیں ان کو جا کے کہو یقول مالک ابن انس انا لا ادری, انس کا بیٹا مالک کہتا ہے میں یہ مسئلہ نہیں جانتا, کسی آگے نہیں کرتا. ہم جہاد کا نام تو لیتے ہیں, لیکن جہاد کا نام ہم کو کس لیے لینا صحیح نہیں اس وقت؟ اس لیے کہ ہمارا خود عمل جو ہے وہی الہی کے خلاف ہے. ورنہ ہمارے مسلمانوں کا جہاد وہی الہی کے لیے ہوتا تھا. جہاں کہیں کوئی بات آئی وہی الہی کے خلاف تو فوراً اس کے خلاف جہاد کیا اور طرح طرح کی تکلیف برداشت کی, مشاکل کو برداشت کیا, لیکن اس چیز کے لیے قائم رہے. زکات کا مسئلہ وہی الہی کے تحت تھا, لوگوں نے انکار کیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاد کیا ان سے, صحابہ سے کچھ اختلاف کے بعد مل گئے, آخر یہ مسئلہ طے پایا. امام مالک کے زمانے میں ایک مسئلہ سامنے آیا کہ جبریت طلاق واقع ہو جاتی ہے, کوئی آدمی بڑا, کوئی امیر, کوئی پیر, یا کوئی بڑا آدمی کسی کو دبا کر اسے طلاق دلوا دے تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ وہ دل سے دینا نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا یہ طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ تو وہی الہی کی یہ بات خلاف تھی، وہی الہی میں صاف الفاظ ہیں، امام ابن قیم نے مستقرس میں کتاب لکھی ہے کہ لا طلاق فی اغلاق جبری، کوئی طلاق نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ ایمان کے مسئلے میں اللہ نے کہا کہ الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، اگر زبان سے مجبور ہو کر کوئی کفر کا کلمہ اس نے بول دیا لیکن دل اسا جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، دل میں کسی قسم کی حرکت نہیں آئی، کسی قسم کا تغیر نہیں آیا، تو اس پر کوئی واخرہ نہیں. لیکن ایک فریق نے یہ ایک مسئلہ چھیڑ دیا لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، تاکہ بڑے بڑے آدمی ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں، بڑے بڑے لوگ اور امیر لوگ، عمراء لوگ، سلاطین لوگ ہمارے جو ہے وہ مذہب میں داخل ہو جائیں، ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر جبری طلاق دلوائی گئی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. امام مالک شیخ نے دیکھا کہ وہی الہی کے خلاف یہ فیصلہ ہے، جو اصل ہمارا باخبر ہے وہی الہی ہے، اس کے خلاف یہ فیصلہ ہے، اس کے خلاف انہیں جہاد کیا اور کھلم کھلا دنگے کے چوٹ لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ طلاق کوئی واقع نہیں ہو سکتی. آخر ان کو سزائیں دی گئی. امام ابو نعیم الصحانی حجت الاولیاء کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ جب اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں تو ان کا سینہ ایسا ہوتا ہے، ان کی پیٹ ایسی جیسے ہار پہنایا ہوا ہے، کوڑوں کے نشان ہے آگے پیچھے. پھر اس کو اونٹ پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، منہ اس کا کالا کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شخص ہے جس نے حکومت کے خلاف کیا ہے، حکام کے خلاف کیا ہے، ہمارے قانون کے خلاف کیا ہے، ہمارے یعنی دستور کے خلاف کیا ہے. لیکن امام مالک نے اس چیز کو ٹھکرا دیا اور ثابت کر دیا کہ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم اس کو دین کو نہیں لیتے ہیں، یہ ہمارے قانون کا کوئی ماخذ نہیں ہے. اس چلتے ہوئے اونٹ کے اندر دونوں طرف سے کئی لوگ کھڑے، ہزاروں کے تعداد میں کئی تماش بین کھڑے، دیکھو ملا جی کا کیا حال ہو رہا ہے، اور کئی لوگ غصہ نکال رہے ہیں کہ دیکھا حکومت کی مخالف کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، یہ بھی فتوا دیتا ہے، اتنے سائے ان کو جھٹے یہ سب کا ہے. کئی لوگ تو ہم بھی کھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا امتحان ہو رہا ہے، کیا ابتلا ہو رہا ہے. ایسی حالت میں وہ اپنا منہ کھول کے کہتا ہے کہ من اکان عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک العلم اقول ان طلاق المقر لیس بشرط، کہتا ہے لوگوں مجھے جانتے ہو، اگر جان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے ہو تو سن لو، میں مالک بن انس ہوں، میں کہتا ہوں یہ طلاق واقع نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. کیوں کہ یہ چیز کہاں سے لی گئی تھی، جب یہ طلاق کہاں سے لی گئی تھی؟ آسمانی پیغام سے نہیں، وہی الہی سے نہیں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں. جو چیز قرآن حدیث سے نہیں ہے وہ ہمارا دین نہیں، وہ ہمارا قانون نہیں، وہ ہمارا دستور نہیں، بلکہ دین سے بغاوت ہے، قرآن سے بغاوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے. وہ وقت آیا امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ماخذ اپنے دین کے لیے، اپنے قانون کے لیے وہی الہی کو سمجھتے تھے، قرآن سنت کو سمجھتے تھے، اس کے خلاف جہاد کرتے تھے تاکہ دنیا جو ہے وہ قانون کے آگے جھک جائے. احمد بن حنبل کے سامنے حلقے قرآن کا مسئلہ آیا، کیا اس کے ساتھ بنا، کیا تکلیفیں ہوئی؟ میں اس پر لمبی بحث نہیں کرتا، لمبا بیان نہیں دیتا، تمہیں معلوم ہے، فقط میں یاد دلاتا ہوں اس شخص نے کس صبر سے اس بات کو برداشت کیا. اس کو مارا جا رہا ہے، خلیفہ کہتا ہے کہ اے احمد مجھے تم پر اتنا رحمت آج تم اپنے بیٹے پہ رحمائے، تم صرف ایک جگہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، میں تیری رسیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولنے کی تیار ہوں. تو امام صاحب ساری تقریروں کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، آخر میں یہ دو الفاظ کہتے ہیں، ہاتھوری شے من القرآن والسنۃ حتی اقول بھی، اگر مجھے منوانا ہے تو کوڑوں سے نہیں، جیل سے نہیں، رسیوں سے نہیں، بیڑیوں سے نہیں، اگر مجھے منوانا ہے تو قرآن دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا ماخذ ہے، جو ہمارا اصل ہے، ہم اور چیز کو ماننے کے تیار نہیں. یہ کیا تھا؟ یہ کس لیے لفظ ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارا دین ہے اس کو دین نہیں سمجھا جا رہا ہے، جس کو دین سمجھا جا رہا ہے وہ ہمارا دین نہیں، جس سے یہ اپنا قانون لیتے ہیں وہ ہمارا ماخذ نہیں، جو ہمارا ماخذ ہے اس سے یہ قانون نہیں لیتے. ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، ہر زمانے میں یہ چیزیں ہوتی رہیں. متاخرین کے زمانے میں شیخ ابو الحسن سندھی، آپ نے سنا ہوگا، محمد بن عبد الحادی، بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہاں سے ہجرت کر کے حجاز میں چلے گئے، مدینہ منورہ میں رہے، وہاں انہیں درس شروع کیا. بہت مشہور عالم تھے، سیاست پر ان کے حاشے لکھے ہوئے ہیں، مسند احمد جیسی بڑی کتاب پر ان کے حاشے لکھے ہوئے ہیں. ان کے علاقے کے زمانے میں ایک وہاں اور شیخ رہتا تھا، ابوتی، وہ بھی سندھی تھا، وہ اپنے مذہب میں انتہائی متعصب تھا. شیخ صاحب سے جھگڑتا تھا، مناظرہ کرتا تھا، تم سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہو، رسول دین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی حدیث ہے رسول اللہ ٹاگ نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے. وہ تلاش دیتے تھے، سمجھاتے تھے حدیث کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، وہی الہی کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا اصل ماخذ تو یہی دین یہی ہے. وہ آجز آ گیا، وقت کے قاضی کے سامنے شکایت پیش کر دی. قاضی کی طرف سے اس کو بلایا گیا، بلانے کے بعد جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے دلائل پیش کیے، تو قاضی نے دیکھا کہ یہ تو شخص بڑا ماہر ہے، بہت اس کے پاس علم ہے، دلائل ہے، اب اس کو ہم چپ تو نہیں کرا سکتے. آخر اس کو چھوڑ دیا، شیخ صاحب آپ کو اجازت ہے تو ہمارے لیے دعا کریں، جان چکی. دوسرے سال دوسرا قاضی آیا، پھر اس کے پاس مفتی شکایت لے گئے، اس شکایت کے جواب میں بھی یہی نتیجہ ہوا. ہر سال یہ ہوتا رہا، ایک طرف سے اچانک ایک سال کیا ہوا کہ قسطنطنیہ کی طرف سے ایک قاضی آیا جو انتہائی مذہب میں متعصب آدمی تھا، وہ آ گیا، اس کو موقع مل گیا کہ اب کچھ کام بنے گا. پھر شکایت پیش کی، قاضی نے بلایا شیخ صاحب کو کہ دیکھو آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پڑیں گے، روپے دیر نہیں کرنی پڑے گی، یہ آپ کو صحیح نہیں. انہوں نے کہا کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلائل دیے، یہ دیا وہ دیا، امام صاحب کہتا یہ ہے، سب کچھ نہیں مانا، کہا میں دیکھنا نہیں چاہتا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو عمل تمہیں رہا، یہی ہے سنت کے مطابق حکم دیا، جیل میں ڈال دیا، اندھیری کوٹری میں اس کو رکھ دیا، اتنی اندھیری کے اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھتے، وہیں اس جگہ پیشاب کرنا، وہیں باہانا، وہیں کھانا، وہیں نماز. ہفتے تک یہ حالت رہی، لوگ بڑے پریشان، درس میں بیٹھنے والے حیران، چلے گئے شیخ صاحب کے پاس، چلے گئے شیخ صاحب دیکھیے درس بند ہو گیا، بہت بڑے کام ہم کو کرنے ہیں، یہ تو چھوٹے کام جسے آج کل آج کل کرتے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ہاتھ نیچے باندھ لیجئے، وزن چھوڑ دیجئے. تو شیخ صاحب نے کہا، اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا کہ خدا کی قسم، لا افعل ما لم یثبت ولا اترک ما ثبت عندی وصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، اور وہ کام نہیں چھوڑوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. بڑے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی. اب آپ سوچئے یہ کیا تھے لوگ، کس لیے لڑتے تھے؟ کوئی ذاتی مفاد تھا ان کا؟ اپنا مقصد تھا بعض، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے دین بنایا ہے ہم اس کو دین کیوں نہیں سمجھتے، جس چیز کو اللہ نے بھیجا ہے ہم اپنا قانون اسے کیوں نہیں لیتے، ہر بات قانون کے تحت ہوتی، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا ہو. ان مثالوں سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم اپنا ملک چلانا چاہتے ہیں، اور جس طرح ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اسلامی نظام ہوگا اور کوئی اسلام یہاں نہیں کر سکتا. ہم جہاں یہ دعوے بار بار کرتے ہیں اور بار بار یہ خوشخبریاں دیتے ہیں، بار بار یہ اعلانات کرتے ہیں، وہاں یہ بھی سن لیا جائے کہ پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون، وہ دین کیا ہے، اس قانون کا ماخذ کیا ہے، اسلام میں دین کا ماخذ کیا ہے، پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. جب یہ بات واضح ہو گئی، جب یہ ظاہر ہو گئی کہ ہمارے دین کا محصر وہی الہی ہے، تو پھر تو کچھ ہو سکتا، ورنہ ان وعدوں میں کوئی حقیقت نہیں رہتی، نہ یہ وعدے جو ہیں وہ کچھ ان سے کوئی امید بھی ہو سکتی. پرانی مثال آپ کے سامنے ہے، جب یہ تاریخ اٹھی تھی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، آپ نے دیکھ لیا کہ کس لوگ پر دنیا اکٹھی ہوئی تھی، کس لوگ پر دنیا جمع ہوئی تھی، ان کے اندر بے دین بھی تھے، جاہل تھے، دین کو نہیں جانتے تھے، کوئی ان کو دین کی خبر نہیں تھی، لیکن ایک لفظ ان کے سامنے تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں نظام کسی اور کا لیا جاتا، بخدا کبھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ جمع ہوئے تھے کس بات پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شخصیت پر کسی کو نزاع نہیں، جس کی قیادت پر کسی کو اعتراض نہیں، اس لیے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لایا؟ وہی لایا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ دین کا جو اصل ماخذ ہے وہ وہی الہی ہے، اور اس پر دنیا اکٹھی ہو گئی تو اب بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اب ہم کچھ اور کھینچ تان کرنے لگے، کسی اور طرف کے لوگوں کو گھسیٹنے لگے، تو لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں اختلاف ختم ہوگا. ہر ایک کو حق ہے بولنے کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے بعد سب اپنے ہتھیار ڈال دیں گے. تو میرے دوستو، اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ملک کو اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارے قانون کا ماخذ کیا ہے. اگر ہم قانون اسلامی بنائیں، قانون اسلامی نافذ بھی کریں اور اسلامی احکام جاری بھی کریں، لیکن ان چیزوں کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ سیکھیں گے، کہاں سے یہ معلوم کریں گے؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ قرآن کریم یہ قانون کی کتاب ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت، اس کی تعبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، سب ان کو پیچھے چلنا ہے، اور کسی کی تعبیر کی ضرورت نہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کی جماعت، جن لوگوں نے یہ کوشش کی، یہ جہاد کیا، تو کیا تھا، کون سی بات تھی؟ کسی مذہب کی بنا پہ لڑ رہے تھے، کسی فرقے کے بنا پہ لڑ رہے تھے، کسی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے، یا کسی مذہب کا دفاع کر رہے تھے؟ بالکل نہیں. فقط ایک بات تھی کہ وہی الہی کا قانون ہو، وہی الہی ہمارا ماخذ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا گیا کہ یہ تو تم مانتے ہو کہ ان کا جہاد فی سبیل اللہ تھا یا نہ؟ پہلے میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، ان لوگوں کا جہاد فی سبیل اللہ تھا یا نہیں؟ اگر فی سبیل اللہ تھا، یقیناً تھا، تو پھر سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ لڑتے ہیں، کوئی مقابلہ قتال نہیں کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ اپنی قومیت کے لیے، کوئی اپنے تعصب کے لیے، یہ تو بتاؤ کہ قتال فی سبیل اللہ کس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی لولیا فہو فی سبیل اللہ، جو صرف ایک نقطہ جس کا نظر میں ہو، اس کا ایک ہدف ہو، ایک اس کا مقصد ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی بات بلند ہو سب باتوں سے، اللہ کا دین بلند ہو سب دینوں سے، تو وہ ہے فی سبیل اللہ. اگر یقیناً یہ مجاہدین، انہوں نے فی سبیل اللہ ان کی لڑائی تھی، فی سبیل اللہ قتال ہوا، فی سبیل اللہ قتل ہوئے، یقاتلون فی سبیل اللہ، فیقتلون ویقتلون، اگر یہ ان کی سبب تھی تو ماننا پڑے گا جنہوں نے ساری لڑائی اس لیے کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو. کسی فقہ کی بلندی کے لیے وہ نہیں لڑے، کسی پیر کی نفوذات کے لیے نہیں لڑے، کسی مذہب و طریقے کے لیے نہیں لڑے، فقط اس طریقے کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس قانون کے لیے جس کو ساتوں آسمانوں سے نازل کیا گیا محمد رسول اللہ نے بھیج دیا. لیکن ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ ہمارے پاس صرف نام رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی پیاری سے نہیں کی ظاہر کی جاتی، اس کی اطاعت سے ظاہر نہیں کی جاتی، اس کی سنت کو پکڑنے یا اس کے لائے ہوئے پیغام اور دستور کو اپنا مقصد بنانے کے لیے نہیں. یہ جوڑ، یہ رشتے ہمارے کہیں اور بن چکے ہیں. پیروی کرنا، ان کی بات کو قانون کا ماخذ بنانا، ان کے طریقے پر چلنا، یہ باتیں ہماری کہیں اور جگہ ہو چکی ہیں. یہی محبت کا آنکڑا آ گیا. حالانکہ یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. پادری برکت اللہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر، توما رسول نامی یہ کتاب ہے، توما نامی ایک نبی بتلاتے ہیں، رسول وہ بتلاتے ہیں. اس کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تک ہماری وہاں حکومت حکومت تھی تو ہم وہاں ان کی میلاد کرتے تھے، اس کی تاریخ کو مناتے تھے، اس کے دل کو مناتے تھے، یادگار مناتے تھے، اتنے لوگ جمع ہوتے تھے، اتنے مسکین کھاتے تھے، اتنی خیراتیں ہوتی تھی اور اتنی باتیں ہوتی تھی، شہرت ہوتی تھی. لیکن جب وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہوا، وہاں مسلمانوں کے پاؤں جمے، تو ہمارے وہ میلاد اور سب بند ہو گئے. اب بتاؤ یہ کس کا کام تھا، اس کو جاری کرنا کس کا کام تھا اور اس کو بند کرنا کس کا کام تھا؟ آج یہ تمہارے سامنے کانفرنس بھی اسلام سے ہو رہی ہے، تم اخباروں میں پڑھ چکے ہو کہ شہداء بالاکوٹ کانفرنس کیا ہے میلاد اور اس پہ پڑھ. یہ اس لیے کیا گیا ہے اس سے تم سیکھے ہو اور عالمی ہو کر غیروں پہ ہنسی اڑاتے ہو. کیا رسول اللہ کے زمانے میں شہداء نہیں ہوئے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت دنیا میں مثالی شہادت ہے، جس کے لیے آپ فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار ہیں. تو کیا اس کی یاد میں آئے مسلمانوں کا؟ وہ 70 لوگ جو پیر معاونہ کے ہاں قتل کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، پریشان و رسوان کے لوگ، لینے آئے کہ وہ بدل دے دو ہم کو، ایسے لوگ ہم کو دے گو ہمارے ملک میں جا کے تبلیغ کرے، ہم ان کے بھاؤ جائیں. آپ نے 70 آدمیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. کنڈا لوگ سبھی ملک یہ قرآن کے قاری تھے، عمل کے لحاظ کے ان کے ان کی حالت کیا تھی عمل کے لحاظ سے؟ بخاری سے الفاظ ہیں، یہ تحتبون بالنیل، یہ تحتبون بالنہار ویصلون بالنیل، رات کو تہجد پڑھتے تھے، دن کو مجاہدین کے لیے لکڑیاں جمع کرتے تھے. ایسے 70 آدمی قرآن کے حفاظ ان کے ساتھ جمع کر دیے اور وہ چلے گئے. جب پیر ماحول پر پہنچے ان کے آدمی وہاں پہلے موجود تھے، ایک چھوٹی سمجھی اسکیم تھی، ان کو گھیرا گھیرا کر کے ان 70 آدمیوں کو قتل کر دیا. اسلام میں بہت بڑا یہ سانحہ ہے، انتہائی سانحہ ہے. ایک مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد دعا کرتے رہے. کیا ان کا کوئی دن ہے مسلمانوں کے پاس؟ یا ان کی کوئی یادگار ہے؟ نمائش تھی. ہاں اگر یادگار ہے تو یہی ہے جس طرح یہ لوگ قربان ہوئے ہم بھی قربان ہوں. وہ عملی صورت ہے، نام کچھ نہیں. آپ کسی چیز کو دیکھیے، پھر امیر عمر کی شہادت، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اس کو مارا جائے، کیا یہ معمولی بات؟ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ کوئی چیز نہیں، یہ اسلامی چیز نہیں ہے. میں تو خدا کی قسم نہیں آ رہا تھا اس کان فلس میں، بالکل نہیں آ رہا تھا، میں غلط سمجھتا تھا آگا یہاں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جا کر کم از کم ان کو سمجھا دوں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کی تنبیہ کر دوں تاکہ آگے روان کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو. آپ دیکھیے تاریخ دنیا میں اس وقت مشہور دو چل رہی ہیں، ایک مسلمانوں کی تاریخ، ایک عیسائیوں کی تاریخ. عیسائیوں کی تاریخ کہاں سے چلتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. اور مسلمانوں کی تاریخ کب چل رہی ہے؟ ہجرت سے. شخصیت کی یادگار ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اگر شخصیت کی یاد ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کر دیں یا آپ کی نبوت کے دل سے کر دیں، نہیں، بلکہ ہجرت سے کیا. ہجرت کیا تھی؟ یعنی اسلامی سلطنت ہجرت کے بعد قائم ہوئی، ہجرت کے بعد اسلامی سلطنت قائم ہوئی، ساری حدود نافذ ہوئے، اسلامی احکام نافذ ہوئے. تو یہ ان کی تاریخ ولادت سے چلتی ہے، میلادی تاریخ کہلاتی ہے، ہماری تاریخ ہجری کہلاتی ہے، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں. اس کے بجائے یہ جہاد کانفرنس ہوتی، پھر جہاد کا جہاد کی فضیلت بیان کرنی ہے، جہاد کس لیے ہونا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ قانون الہی نافذ ہو. جہاد اس لیے ہو کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کتاب کو ہم اپنے قانون کا ماخذ سمجھیں، اس لیے جہاد ہو. اس میں جن لوگوں نے جہاد کیا ان کے واقعات سامنے ہوں، خصوصاً متاخرین میں، ہمارے ملک میں امام المجاہدین سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام المجاہدین اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان نے جو قربانیاں کی یہ ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے، ان سے سبق سیکھنا ہے۔ مسلمانوں کی شہادت شروع سے چلی آتی ہے، شہادت کوئی نئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ ہم ان سے سبق سیکھیں جیسے اس صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور قتل ہو جانے کی افواہ چلی اور جنگ احد میں، تو صحابی نے کیا کہا، موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں اندر ایمان موجود ہے تو اسی چیز سے مر جاؤ جہاں آپ کی موت ہوئی۔ یہ ہے اصل بات، خاصہ اس ملک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب سندھ میں ان کی جماعت آئی تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سندھ کے جتنے بھی خاندان تھے، گدیوں والے یا پاس لوگ جتنے بھی تھے، ماسوا ایک خاندان کے سب لوگوں نے ان کے آواز میں لپیٹ کہی کہ آپ کس چیز کے لیے نکلے ہیں؟ آپ نکلے بحث کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ظالمین سے خلاصی دینے کے لیے، اسلام کے نام بلند کرنے کے لیے، ہم ہر طرح جان مال سب قربان کر دیا ہے۔ صرف ایک خاندان تھا جنہوں نے کہا کہ دوسروں سے بات کرو، اگر سب نے ساتھ دیا تو ہم بھی ساتھ دیں۔ خاص طور پہ ہمارے خاندان راشٹریہ کے وہاں تو گھر میں شاہ صاحب نے اپنے بچے چھوڑے تھے، اتنا اعتماد تھا۔ اور اب تک ہمارے خاندان میں جہاد کا وہ جوش موجود ہے، تو یہ جہاد کیا فرض تو ہو سکتی ہے؟ بلکہ میں عرض کروں گا جو بات ہو چکی ہو چکی، آج کی بات اخبارات یا اثرات میں، یہ اسلام کے بجائے جہاد کا انفاظ نام ہو تو صحیح ہے، کیوں جی بھائی صحیح منظور ہے سب کو، یہ اصل چیز ہے جو ہماری روح ہے۔ شخصیت ہماری کوئی روح نہیں، شخصیت کی تعریف، شخصیت کی یادگار، یہ ہمارے کوئی مذہب ہمارا نہیں ہے نہ ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے وہاں اس کا عمل، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا ہمارے مذہب میں نہیں، ان کے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے میں یہاں خود بتایا، من احب و سنتی فقد احبنی، جس نے میرے ساتھ میری سنت کے ساتھ محبت کی میرے ساتھ اس کی محبت ہے۔ صحابہ نے کس طرح ایمان لایا، جن کا ایمان مثال ہے، مثالی ایمان ہے، آمنو کما آمن اللہ، ان کا ایمان مثالی ایمان ہے، ہم بھی اس کا ایمان لے۔ ہمارے اسلاف حق کی بلندی کے لیے کتنی قربانیاں کرتے تھے اور باطل قوانین کے خلاف کس طرح سینہ سپر ہوتے تھے، وہی رائے کے سوا کسی کی سر بلندی یا بڑا دستی قبول کرنے تیار نہیں تھے۔ تو ہم بھی اسی چیز کو لے لیں، ہم بھی اس چیز کو سامنے رکھیں، تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اے اہل حدیث، میں تمہیں کہتا ہوں تم سنت اور توحید کے تم جو ہے وہ خدمتگار اور محافظ ہو، لیکن یہ بھی سن لو کہ تمہاری سلامتی بھی توحید سنت کے ساتھ ہے، تمہارا پکاؤ، تمہاری سلامتی بھی اسی کے ساتھ ہے، توحید اور سنت کے ساتھ۔ جتنا ہی تم توحید میں پکے ہوں گے، جتنا بھی سنت میں پکے ہوں گے، اتنا ہی تمہارا سر بلند ہوگا، جتنی اس میں لٹک لاؤ گے تمہاری تباہی و برباد ہوگی۔ دوسروں کو نہ لے، انہوں نے اپنا راستہ ہی الگ بنا لیا، اپنے پیشوائی الگ بنا لیے، اپنے دستور ہی الگ بنا لیے، اپنا مذہب ہی الگ بنا لیا، ان کو چھوڑ دیجیے، اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ لیکن تم جو دعویٰ کرتے ہو کسی کا ہو رہے، کوئی نبی کے ہو رہے گے، ہم جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہی ہمارا امام اعظم ہے، وہی ہمارا قائد اعظم ہے، وہی ہمارا مرشد اعظم ہے، جب اس قسم کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے آپ کو صاف رکھو، خبردار تمہارے عقیدے میں لٹکائی یا تمہارے عمل میں سنت میں لٹکائی، تو یاد رکھنا تم مٹ جاؤ گے، ابھر نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم توحید اور عقیدے میں مضبوط ہو گئے، کوئی قسم کی لٹک نہیں آئی، تو کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی، کامیابی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصرت تمہاری گردن ہے۔ آخر میں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے اور ہمیں اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا قانون کہاں سے لیا جاتا ہے؟ آسمان سے، زمین سے نہیں، زمین میں ہمارا قانون نہیں بنتا کہ کوئی مولوی مولوی بٹھا کر چند عالموں کو، 10-20 علماء کو یا 40 ممبروں کو بٹھا کر کوئی ہمارے لیے دستور بنائے. یہ ہمارا دستور نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد وہ بنا پڑھایا ہوا ہے جو اللہ سے آیا، جس میں کسی انسان کے ہاتھ کا اثر نہیں ہے، زبان کا اثر نہیں ہے، کوئی کسی کا اثر نہیں ہے، جس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماخذ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ.
وامی شورت آپ یافتہ عالم اسلام کے عظیم عالم حضرت شاہ بدیع الدین شاہ صاحب راشدی جو اس نشست میں آپ
جو صدقات کو جمع کرتے ہیں ان کو بھی عامل کہا جاتا ہے، اور جو حکومت کرتے تھے ان کو بھی عامل کہا جاتا ہے، بجائے حاکم کے عامل. ان کی صفات کیا ہے وہ بھی میں عرض کروں. تو خلافت راشدہ کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ خلفاء کی نمبر ایک اخلاص، کہ یہ مخلص لوگ جو کام بھی کرتے تھے اللہ تعالی کی رضا کے لیے. نمبر دو اخلاص کے ساتھ ساتھ جن میں تقویٰ بھی پایا جاتا. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ یعنی جن باتوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے روکا ہے. یعنی محارم، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ محارم سے حرام چیزوں سے بچو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بن جاؤ. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن حرام سے بچنا بڑا مشکل. یہ فرمائے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ یہ مان رہی کہ نماز جو ہے وہ کوئی معمولی بات ہے. نماز اصل اہم ہے، لیکن آج کل میں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سے لوازی جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں تو بے نمازی کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تیسرا وقت اور تیسری خصوصیت خلافت راشدہ کی ہے امانت. امانت دیا جائے، امانت ایک ایسا وقت ہے کہ اس کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی تاکہ انسان امین نہ ہو. نمبر چار عدل و انصاف، کہ جو عامل ہے، حاکم ہے، خال نائب ہو، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹے، اتنے بھی حکمران ہیں، سب کیا ہوں؟ عادل ہوں، منصف. اور کتنے ہوگا بھائی؟ چار ہوگا. پانچواں یہ قناعت، ایک صفت قناعت، حریص لالچی نہیں، ان میں لالچ نہیں، صرف دنیا کی کمائی. اور آخری صفت کیا ہے؟ صلاحیت و اہلیت، یعنی جو کام ان کو دیا گیا اس کو انہوں نے پوری ذمہ داری سے اور پوری ہنر مندی سے انجام دیا. اب ان تمام صفات کو اگر آپ سمیٹ لیں تو دو بنیادی وصف آ جاتے ہیں مسلمان حکمرانوں کے. دو وصف کون کون سے؟ ایک امانت اور ایک اہلیت، صلاحیت. امانت کا سرچشمہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اہلیت کا تقویٰ کیا ہے؟ اخلاص. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضرت شعیب کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے تو اس وقت حضرت شعیب کی صاحبزادی نے کہا تھا یا ابا استعجل، اے ابا جان، موسیٰ کو اپنے یہاں ملازم رکھ لو, اس کے کام پہ لگا دو. کیوں؟ ان خیر من استاجر القوی الامین. اس لیے کہ ان میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں, جس کو آپ اجیر رکھیں ملازم رکھیں اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے, خواہ وہ مدرس ہو خواہ وہ طلبان ہو اور خواہ کوئی منشی ہو کاتب ہو کوئی بھی ہو گورنر ہو حاکم ہو, دو صفتیں ضروری ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کیا ہے. پہلی صفت ان خیر من استاجر القوی الامین, ایک تو وہ قوی ہو اور ایک امین, یعنی قوت کے معنی کیا ہے, یعنی جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کی اس صلاحیت. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ایک مولوی صاحب کو کہا جائے کہ جائیے آپ ڈاکٹر صاحب کی جگہ بیٹھ جائیے علاج کے لیے, معاملہ الٹا ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب کو بلا دیجیے کہ آپ یہاں آ کر کے ذرا لوگ آواز سنائیے, تو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اور مولوی صاحب آواز سناتے ہیں, لیکن الٹا کر دیں گے تو بات کیسے بنے. جو انجینئر ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ آئیے آپ جمعے کا خطبہ دیں, ظاہر بات ہے وہ کہاں اس کا کام اور ہے, وہ تعمیرات میں لگائیے اس کو. تو جو جس کام کے لائق ہے اور جو جس کام کے ماہر ہے, کام کا ماہر ہے اس میں اس کو لگایا جائے اور اس پہ وہ کام کیا جائے, یہ ہے کبھی کی بات. وہ کبھی ہوگا اور وہ کام کامیاب ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے امین بھی ہو, امین ہونا بھی ضروری ہے, یعنی پورا فرض شناس ہو اور اپنی ذمہ داری کو محسوس ہو. یہ دو وقت ہیں بنیادی. آپ ایک چھوٹا سا ملازم بھی رکھیں گھر میں, دکان کا ملازم ہو, ایک دربان بھی رکھیں آپ, چپراسی بھی رکھیں, کے اندر بھی یہ دو صفتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو کام آپ دینا چاہتے ہیں اس میں وہ کمی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانت دار ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں, کیسے معلوم ہوا؟ بات یہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام صوبے پر پہنچے, بلما وردا ماں مدین, مدین کے وہاں چشمے پر پہنچے, کنویں پر پہنچے, دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں دور, لوگ پانی پلا رہے ہیں, وہ شرم کے مارے دور کھڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بات کیا ہے, تم کیوں نہیں پلاتی پانی؟ تو کہا تھا ہم کو یہ مجمع ہے, جب گٹا ہے مردوں کا, یہ چلے جائیں گے تب ہم پلائیں گے, تب ہم جانوروں کو پانی پلائیں گے. وہ ابونا شیخ القبیر, ہمارا باپ اونچا, وہ تو آ نہیں سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اچھا میں ابھی نہیں تو بات کر کام ہے کہ وہاں پر ایک ہی وقت میں استعمال ہو اذان, جب ایک وقت بلکہ شام میں بھی سب جگہ ایک وقت. اچھا جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شعیب کی صاحبزادی نے یہ کیسے معلوم کر دیا. ایک سے جھٹ پٹ وہ گئے اور انہوں نے فوراً ڈول کھینچے اور پانی پلا دیا, اوپر وہ جلدی سے کبھی ثابت ہو گئے. اور امین اس لیے آج کیے کہ آپ اٹھا کر نہیں دیکھا لڑکیوں, تو یہ امانت ہے, یہ بھی تو امانت ہے. کہ نہ محرم لڑکیوں کو عورتوں کو آدمی برے نہیں دیکھے تھے، تو امین بھی تھے اور قوی بھی تھے. اس لیے انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ان کو رکھ لو، ملازم یہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، امین بھی ہیں اور قوی بھی ہیں. دوسری آیت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے عزیز مصر نے کیا کہا تھا، بادشاہ نے کیا کہا تھا، وہاں بھی یہی آتا ہے انک الیوم لدینا مکین الامین، تم ہمارے پاس عزت والے ہو اور امانت دار. امین کا وصف جو ہے یہ بہت بڑا ہے. آج کل نہیں دیکھتے آپ کتنے ٹھیکے دار ہیں، کوئی ٹھیکے دار صاحب بیٹھے ہوں تو معاف فرمائیں، ہر ایک ٹھیکے دار کا ایسا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ شکایت ہے سڑکیں بناتے ہیں چار روز بعد ٹوٹ جاتی ہیں، مکان بناتے ہیں ذرا سی بارش میں چھت بیٹھ جاتی ہے. تو اپنے فن میں تو ماہر ہے لیکن امین نہیں ہے، اس کی وجہ سے قدم قدم پر بگاڑے اور بچا دیں. بلکہ میں نے تو نروا کیا کسی نے مدد نہیں کر دے، اچھے بھی ہیں استاد جی معاف کیجیے گا، بال اس کا جہاں ممکن ہے آپ کو بڑے فرشتے ملے ہوں استاد پڑھانے والے، لیکن ہم نے ایسے بھی آزمائے ہیں کہ وہ ایک دن غائب ہوئے دوسرے دن آئے تو حاضری لگا دی، ہفتے کی بھی لگا دی، اتوار کو آئے ہفتے کی حاضری لگا دی، ایسے بھی امین ہے. میں یہ کروا تھا کہ امانت جو ہے تعلق ہے ایمان باللہ سے، خوف خدا سے، تقویٰ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی جو تعریف کی ہے مدع فرمائیے تو اس میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم ہی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین، وہ اپنا کام پر شناسی سے انجام دیتے ہیں امانت دار. ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ وہی تو لے جانی تھی کسی اور کی طرف لے آئے آن حضور کے پاس، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ جس کو وہی دینی تھی اسی کے پاس، جہاں وہی لے جانے کا حکم تھا اسی ہستی کے پاس وہی آئے، یہ مانا نہیں. اور چونکہ بڑے با اخلاق ہیں اس لیے مطاع ہیں، سارے بچے اس کی ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے کیونکہ وہ اپنے کام پہ پوری طرح پرشنا تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو وقت پڑے ہیں، قوت اور امانت. اس لیے یہاں فرمایا جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں چند اصول بتا دیے گئے ہیں اسلامی نظام کی، اسلامی حکومت کے حکمرانوں کے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو حوالے کرو ان کے جو امانتوں کے اہل ہیں. اب یہ امانت سے مراد آپ سمجھتے ہیں اردو میں امانت کسے کہتے ہیں؟ یہ روپیہ پیسہ نہیں کر پاتے، یہ امانت. لیکن قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہر ذمہ داری امانت، ہر عہدہ امانت. یہ کہا جاتا ہے المجالس الامانہ، کسی مجلس میں خاص باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی امانت ہے، ان کو بھی نہ پھیلائے. تو یہ امانت کا مفہوم شرعی اصطلاح میں اتنا وسیع ہے، یہ پھیلاؤ. اس لحاظ سے فرمایا کہ جو اہل ہے، مثلا اگر کوئی شخص کسی کو عہدہ دے دیتا ہے حاکم جو اس کا اہل نہیں ہے، قرابت کی بنا پر، دوستی کی بنا پر، تو وہ قائد. احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت کے اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قائد اور سرکارت خان اللہ اور رسول ہے، اللہ کی جانب سے رسول سے مانو کہ پہلا اصول تو یہ ہوا دامی حکمرانی کہ امانتیں عہدے ذمہ داریاں ان کو دو جو اس کی آئے. اس میں دو باتیں تو آپ کو معلوم, اہل ہونے کے لیے قوت اور امانت, صلاحیت اور امانت و دیانت, اور ایک تیسری چیز اور آئی ہے کہ وہ خود عہدے کا طالب نہ ہو. جیسا کہ ایک مطلب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, اتنے بڑے مجاہد آدمی, انہوں نے کہا تھا کہ رسول مجھے کہیں کا امیر بنا دیجیے, گورنر بنا دیجیے. تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانۃ وانها یوم القیامۃ خزی و ندامۃ. فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو, اور جو تم یہ گورنری اور حکومت مانگتے ہو یہ تو امانت ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور قیامت کی دن یہ رسوائی ندامت کا باعث ہو سکتی ہے. وہ ابو ذر جن کو انہوں نے پتھر کھائے تھے مکے عہد عہد کہنے پر, لیکن آپ نے فرمایا کہ تم یہ عہدہ مت مانگو. عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں استعمل نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے کہیں کا عامل بنا دیجیے, گورنر بنا دیجیے. تو آپ نے فرمایا انا لا نمدی علی ھذا العمل من سألہ او حرص علیہ, کہ ہم اس ذمہ داری کے منصب پر, اس حکومت کے منصب پر کسی ایسے شخص کو نہیں لاتے, مقرر نہیں کرتے جو اس کا سوالی ہے, جو اس کا تمنائی ہے, جو اس کا حریث ہے, جو اس کا شہدائی ہے. لیکن آج کے تو معاملہ الٹا ہی ہے. اگر آج کل الیکشن ہو جائے تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے مستقل لوگ بھیک مانگتے پڑیں گے, ووٹ اپنی تعریف خود کریں گے, خرچ کریں گے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے, اتنا لان ہوتی ہے حاضر, جو قرآن مجید کی تفسیر ہے قرآن مجید میں آتا ہے دل کا دار اللہ رسنا چاہو ہاں دل لذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا آخرۃ. یہ آخرت کی نعمتیں آخرت کا دن کے لیے ہے, جو دنیا میں فساد نہیں کرتے اور اپنے لیے بلندی اور برتری نہیں چاہتے ان کے لیے. یہ ہے قرآن مجید کا ارشاد, اللہ تعالیٰ کا ارشاد. یہ بہت بڑی برتری ہے, برتری کی طلب ہے انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ووٹوں کے. نظام کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو عہدہ طلب کرے ووٹ مانگنے آئے اس کو نہ دیے, بس جو اس کے لیے پیسہ خرچ کرے اس کو نہ دیا جائے. حدیث کا حکم دیجیے, قرآن کا حکم دیجیے. لیکن جمہوری نظام جو چل رہا ہے وہ اس کو الٹ چکا. اس لیے فرمایا فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف. یہ دوسرا اصول ہے اسلامی حکومت, ادائے امانت, سونپو ان کو عہدے جو اس کے اہل ہیں, اور انصاف کے ساتھ. اچھا انصاف سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انصاف سے برگشتہ کرنے والی چیزیں دو ہیں, نفرت و عداوت یا محبت و الفت. کسی سے محبت ہے زیادہ قرابت کی بنا پر, دوستی کی بنا پر, تو آپ انصاف بھی کریں اس کے حق میں زیادہ آپ بڑھ جاتے ہیں. یا کسی سے نفرت ہے تو اس کی بنا پر آپ کیا کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو حق مان لیتے ہیں. تو قرآن مجید نے ان دونوں پر قدغن لگائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں, آج گواہی دینے کی ضد پڑے جس پر ہماری جانوں پر اپنی ذات پر یا والدین پر یا رشتہ داروں پر. لیکن انصاف اتنا قیمتی ہے تو اس پر اپنی جان کی قربان ہو سکتی ہے, والدین کی قربان ہو سکتے ہیں اور تمام قریبی رشتہ دار کی قربان ہو سکتی ہے. یہ ہے جس پر وہ یاد آیا. محدثین کرام نے واقعی اس پر عمل کیا ہے جو کہ حدیث کے محافظ تھے, وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, علی بن عبداللہ المدینی مشہور محدث ہیں. وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں لا ترغو عن ابی فانہ ضعیف البلد. یہ حکوم قوامی نے شہداء رسائل بلو علا انفسکم ابی الوالد. کہتے ہیں شاگردوں سے کہ میرے باپ سے حدیث مت لو, ان کی شاگردی مت کرو, ان کی روایت قبول مت کرو. کیوں؟ وہ حدیث ضعیف. یہ ہے وہ انصاف. کیونکہ مقصد ہے تحفظ حدیث, حفاظت حدیث نبوی جو قیامت کے لیے شریعت بننے والی ہے. تو لہذا اس میں باپ کی لے آئے, بیٹی کی لے آئے, کسی کی لے آئے. تو یہ ہے وہ نمونہ جو محدثین کرام نے پیش کیا. مثال کے طور پر بات آ گئی. فرمایا تیسری بات, ان اللہ لعما یعظکم, بے شک اللہ کیا ہے اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے. بہت اچھی نصیحت. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پاگل آدمی ہے, امانت امانت دیانت. اگر ملتا ہے عہدہ ملتا ہے منصب ملتا ہے, کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, کچھ رشوت دینی پڑتی ہے, چلو پھر بعد میں توبہ کرنے بننے لگی. اس لیے فرمایا کہ ایسے بھلے میں مت آؤ. ان اللہ لعما یعظکم, اللہ تعالیٰ نے بہترین نصیحت کر دی, بہت اچھی, اس سے بڑھ کر اچھی نصیحت کر. چوتھی بات فرمائی, ان اللہ کان سمیعاً بصیراً, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا. یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کے جو آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہے نا, اس میں گہرا ربط ہوتا ہے ماں خبر سے. یہ فہم ہے قرآن کی ایک کنجی یہ بھی, کیونکہ یہ حکومت, یہ امانت بڑی ذمہ داری ہے. حکومت آنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے. بلکہ وہ تو وہاں وہ فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کا قصہ ہے کہ وہ لڑکا پڑھتا تھا, کہ وہ ایم اے کر رہا تھا, وہ لیکن سوٹ بوٹ میں تھا. وہ اس کا بچہ بعد دیہاتی کو آیا ملنے کے لیے بیٹے سے, دوست کہنے لگے یہ کون آ رہا دور سے؟ کہا یہ ہمارا وہاں کا گاؤں کا چپراسی. یہ کہا کہ یہ میں کیسے لباس لوں, یہ باپ آ رہا ہے دنیا پھانسا ہوا اور بالکل دیہاتی لباس میں, تو میری توہین ہے, میں کہہ دوں باپ ہے. تو کیسے بدل جاتے ہیں؟ اور اگر آدمی حکومت مل جائے پھر جائے, تو واقعی ایسے لوگوں کے لیے حضرت عمر کا گوڑا جو ہے وہ چلتا رہے. اسے بتاؤں گا آپ کو. اور میں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, وہ اولی الامر منکم, جو تم میں سے حاکم ہے ان کی اطاعت کرو. لیکن اولی الامر کی اطاعت ہوگی کس میں؟ ان کاموں جو شریعت کے مطابق ہیں, جو خلاف لا طاعت لمخلوق کی فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. یہ اصول ہے جو قرآن مجید سے احادیث سے معلوم ہے. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات, یہ تو ہے حاکموں کے بارے میں, اور دوسری آیت ہے اللہ وسیع وسول الامرین کن، یہ ہے رعیت کے بارے میں کہ رعیت کے لیے اطاعت ہے اور حاکموں کے لیے کیا ہے؟ امانت. یہ اطاعت کریں گے وہ امانت سے کام لیں گے تو کوئی جھگڑے نہیں ہوں، اور جب امانت نہ رہے اطاعت نہ رہے تو آگ پیدا ہو جائے گا فساد، امن نہیں قائم ہو سکتا. اور اسی بات کو فرمایا ہے دوسری آیت میں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نیک کاموں میں تعاون کرو اور غلط کاموں میں، برے کاموں میں، ظلم پر تعاون نہ کرو آپس میں، ایک دوسرے کا سہارا نہ کرو. یہ بھی گویا اصول ہے جو حکمرانوں کے لیے، رعیت کے لیے، سب کے لیے. مجھے یاد ہے وہاں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں بھی وہاں جو خطیب دعا کرتے تھے دوسرے خطبے میں، شاید آپ جو حاجی کے حاجی صاحبان نے سنی ہوگی، تو وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم اصلح ائمتنا وولاۃ امورنا واجعل ولایتک فی من خافک واتقاک واتبع رضاک یا رب العالمین. یعنی وہ مستمت ہے یہ قرآن حدیث سے دعا، اللہ اصل امتنا، اے اللہ ہمارے اماموں کی اصلاح کر، یعنی ہمارے حاکموں کی اصلاح کر. چاہے مسجد کے امام کو تو کرمچاری کچھ نہیں، جب چاہے اس کو نکال دیتے لوگ، اس کو کیا بچارے گا؟ یا مراد ہے صاحب باؤ سچدار، اللہ اصل امتنا و بلا تو امورنا، جو والی ہیں، جو کاموں کے نگراں ہیں سچدار، اور اس حکومت کو ایسے لوگوں میں دے، ان کو ایسا کر کہ تجھ سے ڈرنے والے، تیرا تقویٰ رکھتے، تیری رضا چاہتے، اے رب العالمین. یہ ہے واقعی وہ دعا جو ہم کو بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو خیریت سے رکھے، اور یہاں صحیح معنی میں اسلامی نظام قائم ہو، اور یہاں وہ لوگ آئیں جو کہ یہاں پر اسلام بنا دے. کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح احتساب کیا ہے، اب احتساب کا مضمون آتا ہے. یہ تو میں نے بنیادی تمہید کی، کیسے احتساب جو ہے یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن کی ہدایت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو آپ نے صدقہ وصول کرنے پر مقرر کیا اور کہا کہ جاؤ صدقہ لے آؤ، لگا کے ان کو ابن لطبیہ کہا جائے، وہ چلے گئے. جب وہ گئے تو لوگوں نے ان کو بڑے ہدیے دیے، صدقہ جب وصول کرنے جب گئے وہ تو بڑے ان کو ہدیے ملے، بھائی کچھ بکری بعض معمولی لے دی، کیونکہ زکات میں اگر بکریاں لینی ہو تو درمیانی مل جائے، نہ بہت عمدہ نہ بہت گھٹیا، گھٹیا لے لی اس کے بدلے میں ہدیہ لے لی، یا اور کوئی صورت ایسی نکلی بہت ہدیے بدیے لے کر، اور وہ پھر آئے آ حضور کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مجھے ہدیہ ملا، ہدایہ ملے ہیں، اور یہ ہے زکات، یہ زکات دے دیجیے اور یہ ہدایا لے رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حمید صاحبی کی روایت ہے، قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الانس یقال له ابن لطفیہ، ابن لطفیہ کہا جاتا علی الصدقہ، صدقے پر مقرر کے جاؤ صدقہ لے جاؤ. فلما قدم قال هذا لكم وهذا ابديت، یہ زکات تو لے لیجیے بیت المال میں رکھ، اور یہ سارے ہدیے مجھے ملے ہیں، موقعے ملے ہیں مجھے، تو لہٰذا یہ میرا حصہ ہے. فقط بن نبی جو صلاح سے یہ ہے احتساب. رسول اللہ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور فرمایا پہلی استعمل اور رجالا منکم على امور مما ولا لله فیاتی احدہم، تم کو میں تمنے سے کچھ لوگوں کو حاکم بناتا ہوں، والی بناتا ہوں، عامل بناتا ہوں، وہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ تو ہے میرا ہدیہ، میرے نام آیا ہے، مجھے ملا ہے، اور یہ ہے سب کا، یہ بیت المال کا حصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ نے شاید کسی اور حدیث میں نہ سنو کسی اور جرم میں. وہاں آپ نے فرمایا فحلا جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ فینظر ایہدا لہ ام لا. اب اس کا ترجمہ چھ اردو میں کس طرح ہوگا کہ یہ جو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کیوں نہ بیٹھا وہ اپنی میاں کے گھر میں اور اپنے بابا کے گھر میں، کیوں نہ بیٹھ گیا وہ اپنی میاں کے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں، میاں کے گھر میں اور اپنے بابا کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر دیکھتا اسے کون حجہ دیتا ہے، کون دیتا ہے اسے حجہ ہی سے اس لیے ملا ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے اسلامی بیت المال کی طرف سے ہو وصول کرنے گیا تھا، یہ تو ملا ہے بنا بیٹھا رہتا اکیلا گھر میں، دیکھو کون لاتا ہے. آج دیکھو گورنر صاحب ہیں، دوسرے حاکم ہیں، تھانے دار ہیں، سب جا کے سلام کرتے ہیں، سلام کرتے بھی کرتے بھی کرتے، اگر کل پگڑی اتر جائے کوئی نہیں پوچھے گا کون ہے، کان نہ ہوا منصورہ. تو یہ صورت ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے حکومت کی کشتی، عہدے کی کشتی، یہ ہے سچی، ورنہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں. پر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قبضے میں، لا یاخذ احد من شیئا الا جاء به یوم القیامہ، تم میں سے کوئی بھی وصول کرے گا ایسا ہدیہ ودیہ لے لے گا قیامت کے دن وہ آئے گا، یحملہ علی رقبتہ، یہ اپنے گردن میں اٹھائے گا، ان کان بعیرا لہ رغا، اگر اس نے ہدیہ میں اونٹ لیا ہے تو اونٹ اسی دن ہوگا. اس طرح آپ نے احتساب کیا، یہ ہے کتاب، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اسی طرح پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، ایک دفعہ گئے غلہ منڈی میں، غلہ منڈی چلے گئے، وہاں پہنچ گئے دیکھا کہ ایک ڈھیر لگا ہوا ہے گیہوں کا، کنک کا ڈھیر لگا ہوا. یہ احتساب، وہ صرف عاملوں کا احتساب نہیں، تاجروں کا بھی احتساب. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف حاکم بھی غلط ہو، حاکم بھی غلط ہو، تاجر بھی غلط ہو سکتے ہیں، زمیندار بھی غلط ہو سکتے ہیں، ایک چھاونی فروش بھی غلط ہو سکتا ہے، غلطی ہر ایک بھی قائل ہو سکتا ہے، جہاں خدا کا خوف نہ ہو وہ قائل ہو. اتنی بات ضرور ہے جس کے جتنے اختیارات زیادہ ہوں گے اتنے ہی اس کا مرض پھیل جائے گا، اثرات زیادہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے پھر کے اندر کیوں ہاتھ ڈال دیا اور نہ اندر سے پھر جو مچھی بھر کے نکالے، دانے نکالے بندے کے، تو وہ تر بتر سے پانی گیرے بھیگے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ما ہذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا دھوکے بازی، اوپر تم نے خشک دانے دار رکھے ہوئے ہیں اور اندر یہ گیلے دانے، یہ کیا بات ہے. غزت رسول اصابت السماو، رات کو بارش ہو گئی تھی تو غلہ تھی، تو آپ نے فرمایا حلا جعلتہ فوق الطعام، یہ ہے سچائی سکھائی آپ نے زمینداروں کو، غلے والوں کو، تاجروں کو، کہ تم نے وہ گیلے دانے اوپر کیوں نہیں رکھے، چھپا دیں گے، یعنی تجارت کا اصول یہ ہے کہ جو عیب ہے اگر نبی میں اس کو جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو ظاہر کر دو مشتری کا خریدار کا, یہ عیب ہے, لینا ہے تو لے لو, نہیں تو یہ دام ہے اور یہ عیب ہے, اس عیب کو چھپانا یا غلط ہے. تو جس طرح خریدار اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کھوٹا ہے تو بازار یہ کھوٹا ہے بھائی, دیکھ لو جس طرح یہ نوٹ پھٹا ہوا ہے, کہ لوگ کیا کرتے ہیں پھٹا ہوا نوٹ جو ہے اس اچھے نوٹوں کے درمیان رکھ کر کے دے دیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں لوگ. کہاں یہ معاملات اسی لیے